بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ولكن اسمه بوينت نمبر 50 پر پہنچے ہیں 50. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل فإن لكل فن رجاله فكما لا يؤخذ العلم عن كل أحد فإنه لا يتكلم في الجرح والتعديل أي أحد. شيخ صاحب فرماتے ہیں منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ ہر طالب علم جرح و تعدیل میں گھسنے کی کوشش کرے، کیونکہ بلا شبہ ہر فن کے اپنے رجال ہوتے ہیں، لہذا جیسا کہ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے بے شک ہر کس و ناکس جرح و تعدیل سے متعلق بات نہیں کر سکتا. جرح و تعدیل کے تعلق سے پہلے بھی کچھ پوائنٹ گزرے ہیں اور اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر شیخ صاحب ایک خاص چیز طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جرح و تعدیل کا علم کے تعلق سے کون بات کر سکتا ہے اور کون بات نہیں کر سکتا ہے. ہر طالب علم کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علم ہے، خاص فن ہے، اس علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں جو اس علم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن میں کوئی خاص صفات پائی جاتی ہیں، ان کو اجازت ہے جرح و تعدیل کرنے کی. پہلے اس سے پہلے کہ میں کچھ تفصیل بیان کروں، جرح و تعدیل سے مراد کیا ہے پہلے بھی گزر چکا ہے. عام لفظوں میں جرح زخم سے لیا گیا ہے، اور جب کسی شخص کی جرح کی جاتی ہے یعنی اس شخص کی کوئی ایسی غلطی بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جو جرح کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ جسے جرح کیا جا رہا ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے کہ اس کے اندر یہ غلط بات یعنی یہ غلطی موجود ہے. اور تعدیل سے مراد کہ کسی شخص کے تزکیہ کرنا، کہ یہ شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے. عام لفظوں میں یہ معنی جرح و تعدیل کا. وہ اس کی دو قسمیں ہیں، جرح و تعدیل علم الروایت حدیث میں، اور جرح و تعدیل روایت و حدیث کے علاوہ. بعض علماء جرح و تعدیل صرف روایت حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہ جرح و تعدیل کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے معنی ہے وہ موجود نہیں ہے، جسے ہم ردود کہتے ہیں، ردود جو ہے، یا بعض تنقید بھی کہتے ہیں بعض علماء. تو علماء کہتے ہیں جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ علم الروایت سے حدیث کی روایت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہی علماء پھر باطل جماعت کو یا افراد کی تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا رد بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء جو ہے صرف لفظی اعتبار سے فرق بیان کرتے ہیں. جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے، اب جرح و تعدیل نہیں ہے، لیکن اس جرح و تعدیل کا دوسرا مفہوم موجود ہے جس کو تنقید اور ردود بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ضد میں تزکیہ بھی ان لوگوں کا یا ان علماء طلاب علم کا جو حق پر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36. اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک سننا، دیکھنا اور سمجھنا، یعنی کان، آنکھ اور دل، ان سب سے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. امام جیر طبری رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، سید عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے ولا تقف ما ليس لك به علم يقول لا ترمي احد بما ليس لك به علم، کسی شخص پر وہ تہمت نہ لگانا جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی کسی شخص کے بارے میں بغیر علم کے بات مت کرو، اس میں یہ معنی بھی شامل ہے. اور اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کسی بھی علم میں دو علماء برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفوق کل ذی علم علیم، سورۃ یوسف آیت نمبر 76. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں امام حسن بصری سے نقل کرتے ہیں ليس عالم الا فوقه عالم، ليس عالم الا فوقه عالم، کوئی ایسا علم جس کے اوپر کوئی عالم نہ ہو، یعنی ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے، حتی ينتهي الى الله عز وجل، یہاں تک کہ یہ علم کی انتہا اللہ عز وجل کی طرف ہو جاتی ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر صفحہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں والكلام في الرواة يحتاج الى ورع تام، اور راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے. ذرا غور سے سنیں، راویوں پر کلام کرنے کے لیے، والکلام فی الروات یحتاج الورع تام، راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے، وبراءۃ من الہوا والمیل، اور خواہش نفس اور کسی چیز کی طرف بیلان سے براءت بھی لازمی ہے، وخبرۃ کاملۃ بالحدیث وعللہ، اور مکمل تجربہ جو ہے، خبرہ جو ہے حدیث اور حدیث کی علتیں جو ہیں ان سے باخبر رہنا بھی لازمی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جب راوی پر بات کرنی ہو، نمبر ایک مکمل دینداری اور تقوی، نمبر دو خواہشات نفس اور باطل میلان سے برات، نمبر تین بہترین طریقے سے علم حدیث سے اور حدیث کی علتوں سے باخبر رہنا اور تجربہ حاصل کرنا۔ میزان الاعتدال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار۔ ترکت الحفاظ میں بھی یعنی اس طریقے سے بڑی پیاری بات ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ ترکت الحفاظ میں امام ذہبی کا یہ قول ہے، کہتے ہیں فحق على المحدث ان يتورع فيما يؤديه، یہ حق ہے محدث پر کہ وہ دینداری اور ورع سے اور تقوی سے کام لے جو وہ ادا کرتا ہے، وہ یس الا اہل المعرفۃ والورع، اور سوال کر اہل معرفت اور ورع سے، دیندار لوگوں سے، لیعنه على اضاح مروياته، تاکہ جو اس نے مرویات کی ہیں، جو بیان کی ہیں روایات، اس میں اس کی اعانت کرو، مدد کریں، ولا سبیل الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار ويجرحهم جهبذا الا ابدا كاستثناء، یعنی کوئی بھی شخص جو راویوں کی جرح و تعدیل کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے یا ان کی جرح کرتا ہے، سب سے بڑا عالم یعنی جہبذ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ ابدا، دس چیزیں دیکھیں نوٹ کریں، نمبر میری طرف سے ہیں، نمبر اس میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر آسانی کے لیے، الا بے ادمان طلب، نمبر ایک ادمان طلب، طلب علم میں بہت زیادہ وقت گزارے، ادمان جیسے کہ عام ادمان کسے کہتے ہیں، ایڈکشن کو، بس بارک اللہ فیک، طلب علم میں ایڈکٹ سا ہو جائے، ہمیشہ آپ کو طلب علم میں نظر آئے گا اور روات پہ اس کی نظر گھومتی رہے گی، والفحص عن هذا الشأن، نمبر دو اس شأن میں جان پڑتال کرنا، بار بار سوال کرنا، نمبر تین وکثرت مذاکرت والسحر، بہت زیادہ مذاکرت یعنی اپنی ہوم ورک بنا سمجھ کر اس کو بار بار اس کے ریوائز کرنا اور اس کے لیے جاگنا، وقت لگانا، نمبر چار والتیقظ، چوکنا ہونا، نمبر پانچ والفہم، سمجھنا، نمبر چھ مع التقوی والدین المتین، تقوی کے ساتھ اور مضبوط دین کے ساتھ، والانصاف، نمبر سات انصاف کا ہونا، اگر انصاف نہیں ہے، عدل انصاف نہیں ہے تو پھر یہ اس علم کا یعنی ماہر بھی نہیں بلکہ اس علم کا لائق بھی نہیں ہے، والانصاف، نمبر آٹھ والتردد الى مجالس العلماء، علماء کی مجالس میں تردد، کثرت سے علماء کے پاس جانا، تردد مجالس العلماء یا ان کے اقوال یعنی پیش کرنا، نمبر نو والتحری، تحری سے مراد نا تحقیق، بارک اللہ فیک، تحری تحقیق سے بات کرنا، نمبر دس الاتقان، اتقان سے اور پرفیکشن سے کام لینا، یعنی کسی کمی نہ ہو، متقن ہونا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر یہ تم نہیں کرتے ہو تو بڑا پیارا شعر بیان کیا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں کرتے ہو، دس چیزیں نہیں ہیں، فَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ لکھنا چھوڑ دو، لوگوں کو جرح تعدیل کرنا چھوڑ دو، اگرچہ تم اپنے چہرے کو ہی کالا کیوں نہ کر دو، سیاہ کیوں نہ کر دو، سیاہی سے، اتنے زیادہ لکھنے والے ہو تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا سیاہی سے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے اور غلط جرح و تعدیل کرتے رہتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون فإن آنست یا ھذا من نفسک فہما وصدقا، پھر اگر آپ اپنے اندر یہ چیز فہم اور صدق و سچائی کو دیکھتے ہو، ودین وورعا، اور دینداری اور ورع کو بھی دیکھتے ہو، وإلا فلا تتعنى، اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتے تو اچھی بات ہے، کام کرو، اگر یہ نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب، اگر تمہارے پر کوئی غالب ہو جاتا ہے، تمہاری خواہش نفس سے کوئی عصبیت کسی خاص عالم کی رائے کے لیے، کسی مذہب کے لیے، فباللہ لا تتعب، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ مت، وإن عرفت أنك مخلط مخبط، اگر تم خلط ملط سے کام کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. مہمن الحدود اللہ، الگ حدود سے اہمال کرنے والے ہو ولیکن نافرمانی بھی کرنے والے ہو، فارحنا منک، ارحنا منک یعنی ہماری جان چھوڑو، اور کہ ہماری جان چھوڑو اور ہمیں راحت دو. فبعد قلیل ينکشف البهرج وينکب الزغل، عن قریب ہی جو باطل اور بری چیز ہے واضح ہو جائے گی اور جو دھوکہ دہی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ولا يحق مكر سيء الا باهله، اور مکر سیء جو ہے جو باطل مکر ہے وہ انہی کو پہنچتا ہے جو ایسا کرتے ہیں. فقد نصحتك، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے. فعلم الحديث صلف، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں کہ علم حدیث کی اب خیر کم نظر آ رہا ہے. فعین علم الحدیث، علم حدیث کہاں پہ ہے؟ وعین اہل ہو، اس کے اہل کہاں ہیں؟ کتو اللہ اراہم اللہ فی کتاب او تحت تراب، یعنی علم حدیث والے علماء جو ہیں یا تو پھر کتابوں میں رہ گئے ہیں یا اب زمین کے نیچے مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں. امام ذہبی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نزهة النظر صفحہ نمبر 113 سے 155 بہت لمبی بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک کوٹنگ بیان کرتا ہوں میں اس موضوع کے اعتبار سے. وينبغي الا يقبل جرح التعديل الا من عدل متيقظ، جرح التعديل نہیں قبول کیا جاتا الا من عدل متيقظ، عدل سے جو چوکنا ہو اور سمجھنے والا. فلا يقبل جرح من افرط فيه، اس شخص کی جرح قبول نہیں کی جائے جو کسی کے شخص کے بارے میں افراد سے کام لے، حد سے گزر جائے. فجرح بما لا يقتضي رد حدیث المحدث، تو ایسے جرح کیے اس نے کہ اس راوی کے جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. كما لا تقبل تزكية من اخذ بمجرد الظاهر، جیسے کہ تزکیہ نہیں لیا جاتا، تعدیل کی بات ہو رہی ہے اب، اس کا تزکیہ نہیں لیا جاتا جو صرف ظاہر کو دیکھ تزکیہ دے دیتا ہے. فاطلق التزکیہ، التزکیہ مطلق دے دیا صرف ظاہر کو دیکھ کے. وليحذر المتكلم في هذا الفن، جائے اہم بات جرح و تعدیل میں غلطی سے ہوتا کیا، ذرا یہ بڑی پیاری بات سنیں ذرا اس عظیم عالم کی. امام الحجر نزهة النظر میں فرماتے ہیں وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، اس فن میں بات کرنے کے لیے کرنے والا شخص جو ہے تساہل سے بچے جرح و تعدیل کے معاملے میں. فإنه ان عدل احدا بغير ثبت، اگر کسی کے تعدیل کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے، جو کہ جس کی تعدیل کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے. کانا کالمثل حکما ليس بثابت، اس شخص نے گویا کہ ایسا حکم کی شریعت میں ثابت کیا ہے جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے. اگر یہ بات شرعی حکم کی نہیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ راوی کی ہو رہی ہے. اگر کسی جرح والے جس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے اس کی کسی نے تعدیل کر دیا، تزکیہ دے دیا ہے، تو گویا کہ اس نے شریعت کے کسی حکم کو جو غیر شرعی تھا شرعی قرار دے دیا ہے. فیخشى علیہ ان يدخل فی زمرۃ من روى حدیثا وهو يظن انه كذب، تو ایسا شخص اس زمرے میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیر پہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. بات راوی کی ہو رہی ہے، تو علماء کہاں تک چلے گئے؟ اور یہ حق ہے واقعی، اگر راوی جو ہے اس پہ جرح ہے، اس کے تعدیل کیے گئے، تو حدیث صحیح ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ دین بنی کہ نہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نہیں فرمایا تو جھوٹ باندھا کہ نہ باندھا، اس وعید میں شامل ہوئے کہ نہیں. سبحان اللہ. وان جرح بغیر تحرز، دوسری طرف اگر کسی کے جرح کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر تحرز کے، اقدم علی الطعن فی مسلم بری من ذلک، تو کسی مسلمان پر طعنہ زنی ہوگی جو اس سے بری ہے. ووسمه بمیسم سوء یبقى علیہ عار ابدا، اور اسے ایسے یعنی صفت سے، اس ایک ایسی یعنی برائی سے اسے موصوف کرے گا جو اس سے بری ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ عار اس پر رہے گا کہ اس نے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی ہے جو اس تہمت سے بری ہے. تو دونوں طرف دیکھیں، اور پھر دین اس سے جو شرع حکم غیر شرع ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بھی ہو جائے گا، تو یہ بھی خطرہ ہے. تو جرح تعدیل کا معاملہ عام نہیں، اس لیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس فن کے اہل ہیں وہی جرح تعدیل کرے، ہر طالب علم کا کام نہیں ہے. شیخ محمد بن حازم مدخلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، کہتے اذا كان الشخص خصوصا العالم او طالب العلم ساكتا لا يتكلم في جرح والتعديل والتحذير الا اجمالا فما موقفنا منه؟ بمعنى هل نطلب العلم عنده إذا كان يدرس الكتب السلفية؟ سؤال كذا شخص نيكي شيخ محمد بن هاد مدخل يحفظه الله سيد. أقول شخص خصوصا طبر عالم طالب علم جهه وخواش اختيار كرتا جرت عدل من باتي ني كرتا ونا تحذير كسي كي كرتا إلا إجبالي تحذير كرتا رهتا نام لك ني كرتا كسي كا. تو ایسے شخص ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس سے علم حاصل کریں جبکہ وہ سلفی کتابیں پڑھاتا ہے، یعنی سلفی اور سلفی کتابیں پڑھاتا ہے؟ شخص فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال مختلف انداز سے کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، معنی ایک ہے، کوئی شمال کوئی شرق غرب شمال جنوب سے پوچھا گیا، مختلف جگہوں سے یہ پوچھتے ہیں، لیکن معنی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص علم سے معروف ہو، سنت سے معروف ہے، کوئی شخص علم اور سنت سے معروف ہے تو اسے علم حاصل کرو. جرح و تعدیل سب کے لیے نہیں ہے، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، جرح و تعدیل لیس لکل احد، جرح و تعدیل سب کا کام نہیں ہے. یہ جاننا لازمی ہے، یہ جاننا واجب ہے. جو جرح و تعدیل بات کرتے ہیں بہت قلیل علماء ہیں، سارے علماء نہیں ہیں. علم حدیث کتابوں کو دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جرح و تعدیل میں بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت کم علماء ہیں. یا اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا جرح و تعدیل کا کوئی عالم ہوگا، ماہر ہوگا، یا وہ جو اس علم میں داخل ہوئے ہیں، جو اس علم کی اہلیت نہیں رکھتے. اگر اس علم کی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اس کا ان کی باتوں میں نفع ہوگا اور خیر ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف داخل ہو اس علم میں جو اس علم کی مہارت نہیں رکھتا کوئی عالم طالب علم، تو اس کی باتوں میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور بہت ساری خطائیں نظر آئیں گی. اس لیے علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے، ذکر من یعتمد قول فی جرح و تعدیل. کتابیں دیکھیں، جرح و تعدیل کتابوں میں خاص اس میں باب باندھتے ہیں ان علماء کا ذکر جس کا قول معتمد ہے، قبول کیا جاتا ہے جرح و تعدیل کے معاملے میں. تو باقی علماء مطلب خاص علماء سب کی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے جرح تعدیل بھی کی، لیکن ان کی جرح تعدیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ان کا قول معتبر نہیں ہے، کیونکہ جو رجال پہ جنہوں نے کلام کیا ہے، جرح تعدیل سے کام لیا ہے، ان کے مختلف طبقات ہیں، اور یہ یعنی کتابوں میں مشروح اس کی تفصیل موجود ہے. شاہد یہ ہے، اذا کان سلفی وصاحب السنہ وعالم فاطلب علیہ، اگر کوئی شخص ہے سلفی ہے، صاحب سنت، اہل سنت میں سے اور سلفی ہے اور عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو اس سے علم حاصل کرو. من الذی یمنع، اسے کیا چیز منع کرتی ہے؟ الا استبان خلاف ذلک، الا کہ اس کے خلاف کوئی چیز آپ کو نظر آئے اور واضح ہو جائے. فعاد هذا باب آخر لنا معه مسألة اخرى، اس کے یعنی یہ اور باب ہے، اس کا پھر ہمارا اور اس کے موضوع سے تعلق اور باتیں ہیں، واللہ اعلم. یہ نوٹ کرنے، الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ، یہ ان کا درس ہے، الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ. آخر میں دو باتیں بچ گئی ہیں. کیا طالب علم کسی غلطی کو کرنے والے عالم طالب علم کا رد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رد کرنا بھی تو جرح میں سے ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب میں نے سلف میں سے کہ مختصص علماء ہیں، سب علماء بات کریں گے، کوئی یہ بات نہیں کرے گا. تو اس میں ایک چیز، اہم چیز نوٹ کر لیں، شیخ ربیع احمد حفظ اللہ کا قول پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اگر کسی جگہ پہ عالم کو علم نہیں ہے کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے، اور کوئی طالب علم جانتا ہے، تو ادب کے درے میں رہ کر اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اس کی غلطی بیان کرے. پہلے گزر چکا ہے دروس میں، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 222 سے 238 تک، کتنے صفحے ہیں دیکھیں، اس پہ بڑی پیاری اور لمبی بات کہتے ہیں. میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. شيخ حسام رحمه الله فرماتے ہیں، وهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه ويغلط في الراي والفتية ومن يغلط في الزهد والعباده. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جرح تعدیل کی بات صرف علم روایت الحديث کی حد تک ہے. شيخ حسام رحمه الله فرماتے ہیں، لهذا وجب، واجب ہے، کیا چیز؟ لهذا واجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه، جو غلطی سے کام لیتے، جس غلطی کر جاتے حدیث اور روایت میں، ومن يغلط في الراي والفتية، جو اپنے رائے اور فتوے میں بھی غلطی کرتا ہے، وہ اگر فزود العباد، زہد عباد میں بھی جو غلطی کرتا ہے، ان سب کو بیان کرنا واجب ہے. کس پر؟ جو جانتا ہے. اچھا، وان کان المخطئ مجتہد مغفورا له، اگرچہ خطا کرنے والا مجتہد ہو، یعنی سنت میں سے بدعتی نہیں، مجتہد ہو، اور اس کی جو خطا ہے اس کی معافی ہو چکی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اس سے اجتہاد صحیح ثابت ہوا تو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ السلام کے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے, وہ مجموع الاجتہاد ہی اس کو اپنے اس غلط اجتہاد پر اجر ملے گا. فبیان القول والعمل الذي دل على الكتاب والسنة واجب, تو بیان اس قول و عمل کا جس کی دلیل کتاب و سنت میں ملتی ہے واجب ہے. تو غلطی کو بیان کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے غلطی کو دیکھا ہے. لیکن پھر علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں, اگر غلطی جو ہے رازداری میں ہوئی ہے تو نصیحت رازداری میں کی جاتی ہے, اگر غلطی جو ہے وہ سر عام ہوئی ہے تو اس غلطی کو سر عام اس کا رد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس غلطی سے خبردار ہو جائیں, جس نے غلطی کی ہے وہ بھی اس کی پکڑ نہ ہو, کیونکہ لوگ تو اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے نا. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کی بڑی پیاری تصنیف ہے, الفرق بین نصیحت والتعیر, الفرق بین نصیحت والتعیر, پہلے صفحے میں ذرا غور سے سنیں, کہتے ہیں ولا فرق بین الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه, وقد أجمع علماء على جواز ذلك أيضا. يعني علماءك اسمه إجماع نقل کرتے اس مسئلہ, مسئلہ کیا ہے, کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کس راوی پر طعن کرنا جو حدیث کے حفاظ میں سے ہیں, اور اس کی روایت کی تمیز کرنا جس کی ان راویوں کی آپس میں یعنی الگ الگ کر دینا, جن کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جن کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے, اور اس کے دوسرے معاملے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن اور سنت کی سمجھ میں غلطی کر لیتا ہے, فہم میں اسے غلطی ہو جاتی ہے اور تأویل سے کوئی ایسی چیز وہ بیان کر دیتا ہے جو کتاب سنت کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے, یعنی تو ایسے شخص کی اقتداء سے جس میں اس میں خطا کی ہے تحذیر کی جاتی ہے, اور اس پر علماء کا یعنی اس کی جواز پر علماء کا اجماع ہے. جب کوئی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو غلطی کو بیان کرنا لازم ہے, تو غلطی دو کی, یا تو علم حدیث میں ہوگی راویوں میں ہوگی, جیسے کہ راوی کی غلطی کو جرح کر کے اس غلطی بیان کی جاتی ہے, اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو کتاب سنت مخالفت کرتا ہے جب اسے غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور اس پر علماء کا اجماع ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا, کہتے ہیں اس سائل نے کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بعض گمراہ جماعتوں پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں, کچھ لکھنا چاہتا ہوں بعض گمراہ جماعتوں کے خلاف, اور ان سے میں خبردار تحذیر کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ جماعت جو ہے وہ ملت سے خارج نہیں ہے, اور بعض علماء نے ان جماعتوں کی مدح بھی کی ہے, اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی مجھ پر یعنی بد دعا نہ کرے ان میں سے, یا کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے, تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں ان منحرف جماعتوں کے تعلق سے میں کیا کروں, بلکہ جبکہ یہ جماعتیں جو منحرف جماعتیں ہیں یعنی گمراہ جماعتیں ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب سنیں ذرا, فرماتے ہیں الواجب علیک بیان الحق, مر واجب ہے کہ حق بیان کرو, الواجب علیک بیان الحق اذا كنت متاكد من الاخطاء التي عندهم, اگر تمہیں تأکید ہے اور یقین ہے کہ ان جماعتوں میں جو ہے غلطیاں ہیں, والضلالات التي عندهم جو ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں, متأکد 100% 100% تمہیں یقین اور پتہ ہے کہ غلطی پر ہیں, وعندك مقدرة وعندك علم تستطيع البيان يجب عليك هذا, اور تمہارے پاس علم بھی ہے اور استطاعت بھی ہے کہ آپ اسے بیان کر سکتے ہو, غلطی کو نشاندہی کر سکتے ہو, تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم یہ بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, ودوسرى آيات میں إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية, يعني علم کو چھپانے کی جو مذمت ہے جن آیات میں اس کو پھر بطور دلیل شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما يجوز كتمان العلم, علم کو چھپانا جائز نہیں ہے, جو باطل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر تو علم کو چھپا رہا ہے. إذا كان عندك علم متيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس, اگر تمہارے پاس علم ہے اور تمہیں یقین ہے کہ بعض جماعتوں میں بعض گروہ میں جو گمراہیاں ہیں اس سے تم واقف ہو, تو لوگوں کو اس کی وضاحت کرو, من اجل ان يحذروها ومن هذه وهذا من النصيحه, تاکہ لوگ اسے خبردار ہو جائیں اور یہ نصیحت میں سے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحه, دین نصیحت کرنا. قلنا لمن, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وللمتمسون عامتہم، رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ائمۃ المسلمین یعنی حکمران علماء کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنی ہے. ولا تخش الناس، شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، علیک ان تخش اللہ سبحانہ و تعالی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وبین الحق وترد الباطل، اور حق کو بیان کرتے رہو اور باطل کا رد کرتے رہو. ولا تخش الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو. اور اسے نوٹ کر لیں، جو اس کا جو حوالہ ہے، ایک یوٹیوب کلپ ہے، الواجب علیک بیان الحق، الواجب علیک بیان الحق. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.